الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. تھوڑی سی تاخیر ہوئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست میں ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں. اسلام آباد سے ایک فلائٹ, اول تو وہ صبح 6 بجے کی تھی مگر وہ کینسل ہو گئی تھی, اس کے بعد 10 بجے ہی کی فلائٹ دستیاب ہوئی, جس کی وجہ سے یہ کچھ تاخیر ہوئی ہے. سورہ شورا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ شورا کی آیت نمبر 29 تک کسی درجے میں مطالعہ مکمل ہوا تھا. پچھلی گفتگو یہ آئی تھی ہمارے سامنے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور ان کے درمیان جو اللہ نے مخلوقات پھیلا رکھی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں, اور یہ غور فکر کی دعوت بار بار قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور یہ ذکر بھی ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جب چاہے دوبارہ جمع کر دینے پر قادر ہے, اور اسی سے وبعث سے بعد الموت, یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور کل اللہ کے سامنے پیش ہونا اور حساب کتاب کا ہونا, اس کا بھی تذکرہ ہوا. اور غالباً وہ بات بھی آئی تھی کہ حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی, جیسے کہ وہ حدیث کا ذکر آیا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا معاملہ بھی چکائیں گے, ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا, اور وہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس کو دوسری بکری کو مار کر اپنا بدلہ لے گی. اگر جانوروں کے معاملات میں بھی یہ عدل کے تقاضے پورے ہوں گے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس مخلوق کو یا انسان کو اللہ نے بھیجا ہی امتحان کے لیے اور عبادت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے, تو ان کے معاملات کس کس طرح پورے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 سے. ارشاد ہوا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اسی وجہ سے جو تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتوں کو مراد گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتا ہے. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا. یہ بدلتے حالات میں لوگوں پر جو مصائب آتے ہیں, آفتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, تکالیف بھی آتی ہیں, تو اس کی ایک وجہ اکثر یہ بھی ہے, ہمیشہ تو نہیں اکثر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اعمال اور کرتوت ان کی وجہ سے یہ مصائب زمین پر آیا کرتے ہیں. اور یہ جو میں نے کہا کہ اکثر ہے, ہمیشہ ضروری نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی امتحانات آتے رہے, اور سب سے بڑھ کر تو انبیاء پر آزمائش آئیں, اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. البتہ انبیاء پر جو امتحانات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, وہ صبر کا پیکر بھی بنتے ہیں. صبر ایوب بڑا مشہور ہے علیہ السلام, اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ. البتہ وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوا کرتی ہیں آزمائشیں, امتحانات. بندوں کے معاملات یہ ہیں کہ کئی مرتبہ تو ان کے کرتوتوں کے نتائج ہوتے ہیں, کچھ مرتبہ یہ بھی ایک اہم مقصد ہوتا ہے کہ ان امتحانات یا آزمائشوں یا تنبیہات کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم ہوں, وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مصائب آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں, اور بندے اگر صبر کا مظاہرہ کریں تو یہ ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. تو یہ مختلف پہلو ہیں ان امتحانات اور آزمائشوں کے اعتبار سے. البتہ یہاں جو پہلو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تم پر مصائب آتے ہیں, تکالیف آتی ہیں, امتحانات آتے ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, فبیما کسبت ایدیکم, یہ تمہارے کرتوت اور تمہارے اعمال کی وجہ سے. جیسے سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا کچھ عرصے پہلے آیت نمبر 41 میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ خشکی تری میں جو فساد مچ گیا, فساد برپا ہو گیا, یہ لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. پھر احادیث میں ہمیں اجتماعی معاملات کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے. کئی مرتبہ اس حدیث کا تذکرہ ہوا, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم اور جابر حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں. جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے وہاں قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے, اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں وہاں کہ جس کا ذکر لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوتا. جو قوم زکات کو روک لیتی ہے, اس میں ڈنڈی مارتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں. جس قوم میں ایفائے عہد نہ ہو, وعدہ خلافی کی بیماری اور برائی جنم لے دے اور وہ عام ہو جائے, تو اللہ بیرونی لوگوں کو ان پر مسلط کرتا ہے, وہ ان پر جابر اور ظالم حکمراں بن کر حکمرانی کرتے ہیں اور ان کی جائیدادیں ہڑپ کرتے ہیں, ان کے مال و دولت کو ہڑپ کرتے ہیں. اب ہم آج اپنے معاشروں کا جائزہ لے لیں, کیا یہ بیرونی لوگوں کا ہم پر مسلط ہونا یا ان کے پروردہ لوگوں کا ہم پر مسلط ہونا اور زندگی کا ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کرو اجیرن کر دیا جانا یہ آج ہمارا مسئلہ نہیں؟ بارش کی کمی, بعض اوقات کس قدر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, قتل و غارت گری کس قدر بڑی ہوئی ہے, بیماری ایسی کہ ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, اور بعض اوقات یہ جو آئی سی یو ہوتے ہیں اویلیبل نہیں ہوتے ہاسپٹلز کے اندر, تو بعض چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز نے اپنے جنرل ہاسپٹل کو بند کر کے سارے کمرے آئی سی یو بنا دیے. اس شہر میں بیڈز کی کمی, اس شہر میں آئی سی یو دستیاب نہیں ہوتے بعض اوقات, اس شہر میں بعض اوقات یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر بیڈ دستیاب نہیں ہوتے ایمرجنسی یونٹ کے اندر, کیا ہے آخری؟ اور ایسی ایسی بیماریاں کہ اللہ کی پناہ. اور ناپ تول کی کمی ہو تو ظالم اور جابر حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دے, اس کی تو کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ چند پہلو جو اس حدیث میں آئے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اکثر اور بیشتر یہ مشکلات آتی, مصائب آتی, تکالیف آتی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, اور اس کی ایک انتہا یہ ہے کہ بعض قوموں کو ان کے اجتماعی جرائم کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, ناپتوں کی کمی میں مبتلا تھی شرک کے علاوہ. آپ کے علم ہے کہ اس قوم پر زلزلہ بھی آیا, شعلے بھی برسائے گئے, زوردار چیخ بھی ان پر مسلط کی گئی. لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم جنس پرستی کی گندگی کا مرض پیدا ہوا, تو ان کو اندھا, اس قوم کے لوگوں کو اندھا بھی کیا گیا, ان کی بستی کو لے جا کے پٹخ دیا گیا, ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی, برسائی گئی, اور ڈیڈ سی میں بحر مردار میں ان کو غرق بھی کیا گیا. یہ ہے وہ جو اخلاقیات کے میدان میں اگر گفتگو ہو تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جناب زلزلہ آ رہا ہے تو یہ وجہ ہے, گرمی شدید ہوگی تو فلاں وجوہات ہیں, سیلاب آ رہا ہے تو اس کی یہ وجوہات ہیں, طوفان ہوا تو وہ سمندر میں یہ کچھ ہوا تو اس کے یہ اسباب ہیں, ہوں گے, ہم اس کی نفی نہیں کرتے, لیکن یہ ہیں جن کو انگلش میں کہتے ہیں یہ فزیکل کاسز ہیں, ایسے ہوا تو یوں ہوا, ایسے ہوا تو یوں ہوا, یہ پریشر بن گیا تو طوفان آ گیا, اور یہ ہوا تو سیلاب آ گیا, ایسا ہوا تو جناب زلزلہ آ گیا. لیکن قرآن کی تعلیم یہ بتاتی ہے, قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے, تاریخ کا مطالعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ فزیکل کازز سے بڑھ کر ان سارے معاملات میں میٹا فزیکل کازز بھی ہوا کرتی ہیں, اور میٹا فزیکل کازز سے مراد اخلاقی فساد اور بگاڑ ہے. جب قوموں میں اخلاقی بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے تو کبھی زلزلے بھی آئے, جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی, کبھی اخلاقی بگاڑ بڑھ جائے, بے حیائی کے جنازے اجتماعی طور پر نکلنا شروع ہو جائیں, تو قوموں پر پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی, ان کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق بھی کیا گیا. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. حاصل کلام, ہمارے کبھی انفرادی معاملات میں بھی اور کبھی اجتماعی معاملات میں بھی یہ آنے والے مصائب ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں اور جرائم کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں, اس کی طرف اللہ تعالیٰ گویا کہ توجہ دلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سبب کے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی, یعنی تمہارے گناہ اور کرتوت. ویعفو عن کثیر, اور بہت سی باتیں, بہت سے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. کم از کم دو مرتبہ قرآن نے کہا کہ اللہ اگر تمہارے ہر کرتوت پر پکڑنے پر آ جائے, تمہارے ہر گناہ پر پکڑنے پر آ جائے, تو زمین پر کسی جاندار کو بھی باقی نہ چھوڑے. بلا کی آخر, لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تاکہ یہ رجوع کر لے اللہ کی طرف.
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سختیاں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ دل نرم پڑ جائیں. جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تو دل نرم پڑتا ہے. ایسے میں پیغمبر کی دعوت اگر آئی تو اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے میں کوئی حق بات پیش کر رہا ہے تو اس کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں بھی بھلا مخلوق کا ہی ہے کہ ذرا سختی آئے, دل نرم ہو جائے اور بندے کا رخ زندگی ٹھیک ہو جائے تو کتنی اچھی بات. یہی بات وہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں بھی, ظہر الفساد فی البر والبحر مما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون. یہ خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. مراد گناہوں کا, سب کا نہیں, بعض کا. اس میں بھی کیا, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف, دل نرم ہو اور رجوع اللہ کا شوق اور ذوق اور جذبہ پیدا ہو, لوگ توبہ کر لیں اللہ کے, لوگ پلٹ آئیں اللہ کی طرف. جیسے پوری ایک اجتماعی قوم کی مثال تاریخ میں وہ یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال, سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں اس کا ذکر ہے کہ جب عذاب کے آثار اس قوم پر آئے تو تفصیل تفاسیر میں ہے کہ ساری قوم ایک کھلے میدان میں آ گئی, بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, حتیٰ کہ جانوروں کو لے کر, اور جھک گئے اللہ کے سامنے. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا, ان پر مہلت دے دی. یہ واحد ایک مثال لیکن قرآن نے نقل کی ہے, اور قرآن آج و قیامت تک پڑھا جائے گا. تو آج بھی کوئی قوم اگر اجتماعی توبہ کر لے, اللہ عذاب کو ٹال دے گا, تکالیف کو دور کر دے گا, مصائب سے چھٹکارا عطا فرما دے گا, ان کے حالات کو درست کر دے گا, اپنی رحمت کا مستحق بنا دے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس قوم یونس کا, اس قرآن حکیم میں, جس کا بیان قرآن تک قیامت تک ہوتا رہے گا. اور یہ آج ہمارا مسئلہ بھی ہے, کیا کیا مصائب کا ہم شکار نہیں, کن کن مسائل سے ہم دو چار نہیں. یعنی اچھی بھلی ڈگریاں ہاتھ میں ہیں, ذرا معذرت کے ساتھ ایک تلخ مثال ہے, اور ایک بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں لو پروفائل کی جاب ہے, جو میٹرک پاس سے کم بھی کر سکتا ہے, اور وہاں جو سی وی آ رہی بی کام کی اور ماسٹرز کی. یہ شہر کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, بالکل حال کی مثال ایک. اور اچھے بھلے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اپنے بنیادی حاجات کے اعتبار سے. ظالم حکمراں کیسے مسلط ہو ہمارے سامنے, بیرونی پریشرز کتنے وہ ہمارے سامنے, وقت سے برکت کا اٹھ جانا وہ ہمارے سامنے. اور یاد رکھیے کہ سزا صرف یہ نہیں ہوتی کہ جسم کو تکلیف آ جائے, سزا صرف یہ نہیں ہوتی کہ مجھے بھوک اور پیاس میں اللہ معاف کرے مبتلا کر دیا جائے, اس سے بڑھ کر بھی سزا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہ ملے, دل سخت ہو جائے. وہ جو بنی اسرائیل اور یہود کے دل سخت ہونے کا قرآن ذکر کرتا ہے, فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. ان کے دل سخت ہو گئے, گویا کہ وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں, یا سختی مجھ سے بھی زیادہ شدید ہیں. یہ حاملین کتاب امت, یعنی وہ لوگ جو کتاب کے حامل, کتاب کے تھامنے والے تھے, تورات کے ماننے والے تھے, کافر نہیں تھے, مسلم تھے, مگر دنیا کی محبت میں غرق ہوئے, ایسے ڈوبے کہ کتاب کو قرآن کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب سے پشت چلی گئی. فرض یہ کر رہا تھا کہ سزا صرف جسم کی نہیں ہوا کرتی, اس سے بڑھ کر روح کے لیے بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں نماز کا دل نہیں چاہتا, کتنی بڑی سزا ہے. اللہ کی یاد کے لیے دل نہیں تیار ہو رہا, کتنی بڑی سزا ہے. قرآن کی محفلوں میں اونگ آ جاتی ہے, جھوکے نہیں مارتے, خراٹے لے کے سورے ہوتے ہیں, اور ناچ گانے کی محفلوں کے اندر جو ہے وہ ہزار ہزار کیا, پانچ پانچ ہزار روپے دے کر جا کر بھی بیٹھنے کو تیار ہے پوری پوری رات, فجر کے لیے جان جاتی, لیکن کانسرٹ کے اندر پوری رات جا کر بیٹھے رہیں گے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. یہ کتنی بڑی سزا ہے. رمضان کا مہینہ معاذ اللہ بوجھ لگے, اللہ کو پا لینے کا مہینہ, روزے کا حاصل اللہ ہی بندے کو مل جائے, ایک بندے کی روحانی ترقی ہو جائے, وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے, وہ حلال بھی چھوڑ دیتا ہے روزے میں, اور لوگوں کا مصیبت لگ رہی ہے, معاذ اللہ مشکل لگ رہی ہے, بوجھ لگ رہا ہے روزہ. انا للہ, یہ سزائیں, یہ روح کی سزائیں کہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں مل رہی ہے. مزہ نہیں آ رہا دین کی محفلوں میں, قرآن کی بات سننے میں مزہ نہیں آ رہا, قرآن کی محفلوں میں جانے کا دل نہیں کر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی تو سزائیں. اگر تو کوئی سمجھے اور دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنے اور دل کی گہرائیوں میں اتر کر سوچنے کی کوشش کرے, خالق سے مانگنے کا دل نہیں کر رہا, خالق کو پکارنے کا دل نہیں کر رہا, خالق کے سامنے, مالک کے سامنے, معبود حقیقی اور محسن حقیقی کے سامنے رونے کا اور جھکنے کا دل نہیں کر رہا, یہ کوئی سزا کم سزا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو بہرحال توبہ سچی توبہ پکی توبہ انفرادی بھی توبہ اجتماعی بھی توبہ گناہوں کو چھوڑنا نافرمانیوں کو چھوڑنا اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانا. شب برات میں تو رو لیے مانگ لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, فرائض کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ فجر تو ضائع نہیں کر دی شب برات کے معاملے میں, اس رات پر بحث نہیں کر رہا ہوں فجر ادا کی کہ نہیں جو کہ فرض ہے, اور اگر آج ادا کر لی تھی جو سابق آج صبح کی فجر تھی تو کل کیا ہوگا, کل کی بھی فرض ہے. سود چھوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں اگر خدا نہ خواستہ کے مبتلا ہے, گالیاں دینا چھوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں, غیبت کرنا حرام ہے چھوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں, مسلمان کی آبرو ریزی کرنا مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اس کو چھوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں. توبہ تو اس کا نام ہے, پلٹ آؤ رجوع کر لو, اللہ کے سامنے آ رہے ہو تو اب واقعتاً گناہوں کو چھوڑ کر آؤ اور اس کی اطاعت و فرما برداری پر آ جاؤ, یہ ہے تقاضا توبہ کا. اور ایک ہاں یہ پاکستان والوں کی توبہ ہے, مہاجروں کی بھی توبہ ہے جن کے باپ دادا نے ملک اسلام کے نام پڑھ لیا تھا, اس اسلام کے ساتھ ہم نے کیا کر رکھا ہے ہم سب کو پتا ہے, وہ کس قدر مغلوبیت کے شکار ہے ہم سب کو پتا ہے, ہمارے گلاس کے ٹوٹنے پر اور موبائل فون کی اسکرین ٹوٹنے پر تو ہمیں غصے آتے ہیں, غصہ آتا ہے, لیکن اللہ کی شریعت پامال اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اس پر بھی ہمیں غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ یہ اجتماعی توبہ ہے اس پاکستان والوں کی, خاص طور پر مہاجروں کی. سب سے بڑھ کر فسادات کا شکار یہ ملک رہا ہے کہ نہیں؟ کبھی سوچئے گا, تلخ بات ہے. اس لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک مانگا اور اس کے بعد دو پیسے گھر میں آئے تو پردہ اٹھا کے باہر پھینک دیا, بڑے بڑے آپشنز ملے تو سود خوری بھی کر لی, اپنے پروڈکٹس کو بیٹھ بیچنے کے لیے عورت کو بھی ایڈورٹائزمنٹ میں دکھانا شروع کر دیا, بچیوں کا لباس ایسا ہے کہ شرم سے نگاہ نیچے کو جھک جاتی ہے, یہ تو ہے نا زبان سے عام نظر آنے والی بات ہے. تو وہ اسلام جس کے غلبے کے لیے جس کے نفاذ کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں, کدھر ہے وہ اسلام؟ وہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسلام ہے کدھر؟ کاروبار کے اندر, مارکیٹس میں, عدالت میں, سیاست میں, پارلیمنٹ میں, کدھر ہے یہ توبہ ہے اجتماعی توبہ؟ وہ ہم کرنے کو تیار نہیں, اور خوش فہمی میں مطلع ہوں کہ بس ہم نے دو آنسو بہالی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. نہیں بھائی, آنسو ضرور بہانے ہیں, ہم بھی بہائیں آپ بھی بہائیں, اللہ قبول فرمائے, مگر اپنے عمل کو بھی سیدھا کرنا ہے, اپنے معاملات کو بھی سیدھا کرنا ہے. توبہ پر کئی مرتبہ بات ہوئی, توبہ کے اصل معنی پلٹ آنے کے ہیں, اور ایک معنی یہ کہ گناہوں سے پلٹ کر اطاعت کی طرف آؤ. اور سادہ سی بات, فرائض و واجبات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے جو احکامات عطا کی ان پر عمل, اور جن معاملات اور کاموں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے روکا ان سے بچنا, یہ ہے پورا پیکج, یہ ہے اصل توبہ. بہرحال یہاں فرمایا کہ ویعفو عن کثیر, بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کتنا اللہ کا احسان ہے کہ مجھ پر بھی میرے معاملات پر پردہ پڑا ہوا ہے, آپ پر بھی پردہ پڑا ہوا, مجھے آپ کے بارے میں, آپ کو میرے بارے میں پتہ ہی نہیں, کتنا اللہ کا احسان. اور عین گناہ کی حالت میں بھی کوئی بھی گناہ بندہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ اس آنکھ کو دیکھنے سے نہیں روکتا, اس زبان کو بولنے سے نہیں روکتا, اس کان کو سننے سے نہیں روکتا, اس دل کو دھڑکنے سے نہیں روکتا, اس وجود میں خون کو دوڑنے سے نہیں روکتا, یہ دماغ میں ملینز جو سیلز ہیں ان کو فنکشن کرنے سے نہیں روکتا, کس قدر وہ مہربان رب ہے. گناہ کی حالت میں بھی اپنی کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں بندوں کو دے رہا ہوتا ہے, تو معافی ہی تو دے رہے ہو اور کیا دے رہا ہے, مگر ہم تو جری اور بہادر نہ بن جائیں کہ کچھ ہوتا ہی نہیں, بہت ہوگا, اور وہ پکڑنے پر آئے تو کسی کو نہیں چھوڑتا. اللہ نے فرعون کی مثالیں, قارون کی مثالیں اور باقی قوموں کی مثالیں ایسے ہی نہیں قرآن میں رکھی, دیکھو دنیا میں بھی پکڑتا ہے وہ, اور آخر کی سزائیں اس سے بڑھ کر ہے, آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, لیکن رجوع کرنا ہے, ڈھیل دی ہے, مہلت دی ہے تو سنبھلنے کے لیے, ڈھیٹ بننے کے لیے نہیں, چلتا ہے نہیں چلتا بھائی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اجل آ جائے, وقت معین آ جائے کسی کا, اللہ مؤخر نہیں فرماتا اس, تب وہ کب آ جائے؟ ابھی بھی آ سکتی, اس کے آنے سے پہلے پہلے ہے. مَعَلَمْ يَغَرْغِرْ, حدیث میں آیا یہ جو موت کا غرغرہ, یہ جان کا نکلنا, روح کا نکلنا, اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا موقع ہے, ورنہ غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا ہے. سورہ یونس میں ذکر ہے, میں ایمان لے آیا, اللہ فرماتا بھی ایمان لے کر آتا ہے, اب تو کون نہیں مانے گا؟ جب اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے بندہ, یہاں سے اس طرف جا رہا ہے, یہ موقع ختم, اب تو فرعون بھی ایمان لاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ یونس میں آیت 90-91 میں, مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں, آج غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے مانے ہیں, مانا ہے اللہ کو تو بن دیکھے ہی آج وہ عذاب سے بچنا ہے, اور اس کی پکڑ سے بچنا ہے اور اس کے لیے اب جو مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا اہم نقطہ علماء نے بیان کیا اور اہل باطن نے بھی بیان کیا کہ یہ مصیبتیں تو آتی ہیں, بندے کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے یا مجھے کچھ سزا دی جا رہی ہے. یہ بہت اہم سوال ہے. تو تقریباً تمام اہل نے اس کا بڑا سادہ سا جواب یہ دیا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اس وقت میرے باطن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اندر جھانک تو لوں, کیا میں اس بات پر راضی ہوں کہ جو ہوا کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا. اگر میں راضی ہوں, جیسے چراغ بھی بجھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے, ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کسی کا انتقال ہوا تب بھی یہ پڑھتے ہیں, لیکن چراغ بجھے تب بھی رسول اللہ یہ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاملے کو نسبت کس طرف دے رہے ہیں, کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. یا جو ہر نماز کے بعد دعا, اس کا بھی شاید ایک دو جمعہ قبل ذکر آیا تھا, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ, جو تو عطا فرمانا چاہے کو روک نہیں سکتا, جو تو نہ دینا چاہے کو دلوا نہیں سکتا, اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کے اختیار کام آنے والا نہیں ہے. اگر میری کیفیت یہ ہے, اگر اللہ نے بیٹا دے کر واپس لے لیا, بیٹی دے کر واپس لے لیا, اللہ کی امانت, اس کے فیصلے پر راضی رہو. اللہ نے کاروبار دیا تھا واپس لے لیا, اللہ کی امانت. اللہ نے جسم جس میں بیماری ڈال دی, ظاہر کے اسباب ہوں گے, وہ تو علاج کرا لیں گے, مگر بہرحال اس کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, اس کا حکم. یا کوئی اور مصیبت, بڑا پیارا شعر ہے کہ رضائے حق پر راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, تو کیسا بھی تیرے اوقات کیا ہے, تو مالک کا حکم. تو اگر یہ کیفیت ہے, بندہ اللہ ہے تو تکلیف, آنسو بھی بہ جائیں کوئی حرج نہیں, تکلیف محسوس بھی کر لی تو یہ بھی کوئی خلاف شریعت نہیں, لیکن شکوہ زبان پر نہ آئے, شکایت زبان پر نہ آئے, میں ہی ملا تھا, میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, یہ ہے شکوہ. تو اگر پہلی کیفیت ہے, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, جو ہوا وہ طے شدہ تھا, یہ ہو کر رہنا تھا, یہ نقصان ہو کر رہنا تھا, یہ تکلیف ہو کر پہنچ کر رہنی تھی, کوئی روک نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے, میں اپنے رب کے حکم پر راضی, تو یہ ہے وہ مثبت پہلو کہ انشاءاللہ اس کیفیت پر اجر ملے گا یا گناہوں کی معافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. احادیث میں باتیں وضاحت سے موجود ہیں. اور اس کے برعکس چیخنا ہے, چلانا ہے, واویلے مچانا ہے, اور گریبان پھاڑنا, اور گالوں پر تھپڑے مارنا, اور کلمہ کفر زبان سے نکالنا, اللہ کو میرا ہی گھر میرا ہے, استغفر اللہ, میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا, میں ہی میں ہوں بس کیا, میرے پر یہ ساری مصیبتیں آنی تھی, یہ اگر شکوہ ہے, یہ اگر شکایت زبان پر آ رہی ہے, یہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہ رہا, تو پھر یہ اظہار ہے کہ یہ میری سزا مجھے مل رہی ہے, کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے, کسی نافرمانی کی سزا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اگر اس کا بھی احساس ہو جائے, تو وہ سورہ روم کی آیت میں تھا نا, لعلہم یرجعون, اگر یہ بھی احساس ہو جائے تو بندہ توبہ تو کرے اللہ سے, اور توبہ کر کے اللہ سے معافی کا حصول کر لے, تو یہی آنے والی تکلیف اب ایک درجے میں اس کے لیے مثبت ہو جائے گی کہ بندہ پلٹ گیا اللہ کی طرف, اور اللہ کی طرف واقعتاً پلٹے, سچی توبہ کر لے, تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف بھی فرما دیتے ہیں, اور گناہوں کے بارے میں یہاں تک فرماتے ہیں سورہ فرقان میں کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, کہ سچی اور پکی توبہ بندہ لے کر آئے تو پھر اللہ گناہوں کو فقط معاف ہی نہیں کر دیتے, بلکہ گناہوں کو بدل دیتے ہیں نیکیوں میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, کہ اگر ایسے معاملات آئیں تو وہی پہلو اللہ کا حکم ہے, اس کی رضا پہ مجھے راضی رہنا ہے, اس کے فیصلے پر مجھے راضی رہنا ہے, شکوہ زبان پر نہ آئے, شکایت زبان پر نہ آئے. اور ہاں, کسی کو اس کے لیے ترغیب چاہیے, تشویق چاہیے, موٹیویشن کی, جذبہ کیسے پیدا ہو, تو بی بی فاطمہ نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا, جب مشکلات و مصائب تمہیں پریشان کریں تو تم میرے ابا جان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کی رحم میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. دونوں اعتبار سے اشارے فقط میں کر دوں, جب انفرادی معاملات میں مصائب جو آتے ہیں گھروں کے اندر اور معاملات میں, رسول اللہ کا معاملہ کیا ہے علیہ السلام, دنیا میں آئے تو والد نہیں, 6 برس کے ہوئے تو والدہ کا انتقال، 8 برس کے ہوئے تو دادا کا انتقال، آپ کی میری مشکلات ہیں کیا؟ 3 بیٹے دیے چھوٹی عمر میں، تینوں واپس لے لیے اللہ تعالیٰ، 4 بیٹیاں دیں جن میں سے 3 کا انتقال رسول اللہ کے سامنے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں 2 بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے کا بھی 1 کا انتقال آپ کے سامنے ہوا ہے. گھریلو معاملات کیا ہیں؟ لیونگ سٹینڈرڈ یہ کہ کبھی زکات نہیں دی، اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا رسول اللہ علیہ السلام کے گھر گھر میں کہ جس پر زکات لاگو ہوتی. 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 چاند دیکھ لیتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ تو ہے کچھ انفرادی معاملات، اور اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ سب سے سخت ترین دن جو رسول اللہ پر بیتا وہ طائف کا دن تھا، اور کائنات کا مقدس ترین خون اللہ کی راہ میں بہ گیا، اور ٹخنوں کے نشانے لے لے کر آپ کو لہولہان کیا گیا کہ نالین مبارک جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں اور پیر چپکنے لگتا ہے خون کی وجہ سے. آپ کی میری تکلیف ہے کیا بھائی؟ آپ اور میں تمنا کرتے ہیں جاتے بھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھ لیں. پیغمبر نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو چھوڑا ہے اللہ کے دین کی محنت کی وجہ سے، اور پھر احد میں بھی اپنا خون ان کا بہ رہا ہے اللہ کی راہ میں، احد کا میدان بھی رنگین ہوتا ہے رسول اللہ کے خون سے صلی اللہ علیہ وسلم. احزاب کا میدان سچتا ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے پیٹ پر پتھر باندھا، آپ نے اپنی قمیض ہٹا کر دکھائی، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، میں بھی تمہاری اتنا بھوک کو برداشت کروں. تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں تمہیں مشکلات پریشانیاں تنگ کریں تو میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرو. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ نفل ادا کرنے میں بھی ہے، نفل روزے رکھنے میں بھی ہے، خوشبو لگانے میں بھی ہے، مسواک کرنے میں بھی ہے، مگر یہ انفرادی معمولات میں بھی تو دیکھیں وہاں بھی تو اسوہ ہے. دین کی دعوت کے کام میں دیکھیں وہاں پر بھی تو اسوہ ہے، دین کے نفاذ کی جد و جہد میں دیکھیں وہاں بھی تو اسوہ ہے. اور ہم نفل کی بات کرتے ہیں، پیغمبر کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں عذاب کے موقع پر، یہ بھی اسوہ میں ملے گا. اور لوگ خوشبو کی بات کرتے ہیں، پیغمبر کے گھر میں کھانا موجود نہیں، خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو دیکھیے کیا شے دین میں کہاں ہے، اور اس کے اعتبار سے پھر اس کا بیان بھی اور اس کی پیروی بھی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.